بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله عليه، كيس عظيم كتاب شرح لدرس جاريه. اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: باب قول الله تعالى ولئن اذقناه رحمه من ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته الايه. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، آیت کے آخر تک. یہ باب باندھا ہے شیخ صاحب نے کتاب التوحید میں، اور اس باب کا تعلق پچھلے ابواب سے بھی ہے کہ مسلمان کو اپنے زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں پر غور و فکر کرنی چاہیے. اس سے پہلے کہ منہ سے کوئی بات نکلے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ سوچے اور سمجھے کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے. یہ بات جو وہ کر رہا ہے، کیا اس بات سے اس کا رب اسے راضی ہو جاتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، دنیا کے امور میں ہم اپنی باتوں بڑے احتیاط سے کرتے ہیں، اپنی باتوں کو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، کہیں سننے والا ہم سے کوئی خفا نہ ہو جائے یا ناراض نہ ہو جائے. لیکن جب دین کے متعلق بات ہوتی اس کو ہم پرواہ نہیں کرتے، اور بعض اوقات دنیاوی امور میں بھی ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. تو شیخ صاحب اس باب کو اس لیے باندھا ہے کہ الفاظوں کی قدر و قیمت کو جانو، کہ منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں یہ صرف یہ نہیں کہ بس اپنے بات بولے ہوا میں اڑ گئی اور ختم ہو گئی، ہرگز نہیں. یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ عمل جو ہم کرتے ہیں، جیسے کہ عمل لکھا جا رہا ہے، اسی طریقے ہمارے اقوال بھی، الفاظ بھی لکھے جا رہے ہیں. ہم جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ان خیر فخیر و ان شر فشر. اور اس باب کا آغاز شیخ صاحب نے اس آیت کریمہ سے کیا، سورہ فصلت آیت نمبر 50 سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم نے اسے اپنی رحمت سے نوازا، یا ہم اسے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، کسے؟ بندے کو، انسان کو، کوئی بھی ہو. یہ لوگوں کی خاص قسم ہے جو ایسے ہیں. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، بس وہ شخص کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، میں اس کا حقدار تھا، میری محنت اتنی ہے، میرا علم اتنا ہے، میری جدوجہد اتنی ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں ہی اس کا حقدار تھا. اور آگے یہ بھی کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی. ظن یہاں پر اسے یقین ہے کہ قیامت نہیں آئے گی. اچھا، اگر آ بھی گئی قیامت، بات یہ سچ کبھی ثابت بھی ہو گئی قیامت آئے گی، اور اگر آ بھی گئی وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى، تو پھر واپس اسی رب کی طرف ہے نا، جس نے مجھے دنیا میں اتنا کچھ دیا جس کا میں حقدار تھا، تو آخرت میں بھی میرے لیے خیر ہی خیر ہے، حسنا ہے. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، بس ہم کافروں کو ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے، کیا اعمال تھے ان کے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں بہت سخت عذاب، غلیظ ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی بعض لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. بڑی عجیب سے ہیں یہ لوگ، اور آج کل کے دور میں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اس لوگ کثرت سے آپ کو نظر آئیں گے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، کہ انسان کے حالات جو ہیں، عام ان لوگوں کے حالات بدلتے رہتے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی کوشادگی ہے، کبھی اچھے حالات، کبھی برے حالات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم اپنے بندوں پر، جب وہ تنگی میں ہوتے ہیں، شر میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنی رحمت سے ان لوگوں کو نوازتے ہیں، ان کے شر کو دور کرتے ہیں، ان کی تنگی کو اس وسعت میں بدل دیتے ہیں، ان کی زندگی کو اچھا کر دیتے ہیں، ان کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، ان کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، عافیت بخشتے ہیں، صحت بخشتے ہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر کرنا چاہیے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کیا، نتیجہ کیا ہے؟ شکر ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ عجیب سے لوگ ہیں جن اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے عجیب سے لوگ ہیں، جو لوگ اتنی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کے باوجود بھی کہتے ہیں میں اس وسعت کا، اس آسانی کا، اس حاجت روائی کا، ان انعامات اور احسانات کا حقدار ہوں، کیونکہ یہ جو کچھ بھی کیا میں نے کیا، میری جد و جہد ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے باتیں ہرگز پسند نہیں. جس نے میں کہا وہ ہلاک ضرور ہوا. اور رہ گئی یہ بات، یہ قیامت آئے گی، دیکھیں ہٹ درمی، دیکھیں ہٹ درمی، تکبر کیا ہوتا ہے، ہٹ درمی کیا ہوتی ہے. اور اگر قیامت کی باتیں لوگ کرتے ہیں، پہلے تو آئے گی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو رب تو میرا ہے نا، دیکھیں رب کو مانتا ہے، رب کا انکار نہیں کرتا. ابھی بھی تو رب نے دیا ہے، اور بعد میں رب دے گا. ارے جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے رب دینے والا ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے، کاش وہ یہ کہتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا، لگ یوں رہا جب اسے رب کا لفظ لیا ہے، جب اسے رب کا ذکر کیا ہے، کہ وہ شخص اسے یوں کہنا چاہیے تھا، دیکھیں وہ کہہ کیا رہا ہے. اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس بھی گیا، لوٹ کے گیا، تو وہاں پر مجھے خوشحالی ضرور ملے گی، جیسے دنیا کی خوشحالی ہے وہاں پر بھی ہے. کیوں؟ کہ جب دنیا میں حقدار ہوں تو آخر میں بھی میں حقدار ہوں. اچھا اللہ کا فضل و کرم کہاں گیا؟ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں نے سب کچھ کیا ہے تو پھر رب نے مجھے پیدا کیا، بس باقی میں نے سب کچھ کیا ہے. نہیں، ہرگز نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو اللہ کی قسم یہ دل کبھی نہ دھڑکتا، یہ احساس کبھی نہ چلتی، کوئی پرندہ اپنے پر کو حرکت نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو. کیسے لوگ بھول جاتے ہیں؟ دیکھیں سمجھدار وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے، اور بدترین انسان وہ ہے جو اپنے سے بھی عبرت حاصل نہ کرے، اپنے غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دے. سبحان اللہ، کیا شخص بھول گیا؟ اگر اللہ تعالیٰ اسے پتھر پیدا کرتا، کبھی کہتا کہ میں حقدار ہوں انسان بننے کا؟ کیا خیال ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اسے پتھر پیدا کرتا، ایک پتھر تھا، اگر انسان چلے تو ٹھوکر لگتی ہے انسان کو. اگر پتھر ہوتا تو کبھی وہ کہہ سکتا کہ میں اس کا انسانوں کا حقدار تھا؟ نہیں. اچھا انسان پیدا کیا، لیکن اپاہج پیدا کیا، حرکت نہیں کر سکتا. کیا وہ حقدار تھا کسی اچھائی کا؟ کہہ سکتا تھا اگر تندرست تھا لیکن عقل نہیں تھی، پاگل پیدا ہوا. اور اس طریقے سے آپ چلتے جائیں، عقل بھی ٹھیک ہے لیکن بیماری لگ گئی، ایسی بیماری مجھے بیماری کو کہ وہ آج ہی سے کچھ کر نہیں سکتا. تو میرے بھائیو، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم کوئی عمل کر سکتے ہیں. ہم صرف راستے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنا پاؤں اٹھاتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، شرعی اسباب اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ توفیق، یہ صحت سب اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے. اس لیے کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کا میں حقدار تھے، اسے اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہے. ہرگز نہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ہم ایسے لوگوں کو خبر ضرور بتائیں گے، خبر دیں گے ضرور. للذین کفروا، جو انہوں نے کفر کیا. کون سا کفر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. کفر نعمہ کیا، نعمتیں میں نے دی ہیں اور پھر ناشکری کا راستہ اختیار کیا. تو یہاں پر کفر کا معنی کفر اکبر ہے کافروں کے لیے، کیونکہ کافر بھی ایسا کرتے ہیں، اور کفر اصغر ہے، کفر نعمہ ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ بعض مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں. تو لفظ ایک ہے. اچھا، یہ ان کو سزا کیوں دیں گے؟ کیا خبر دیں گے ان کو پہلے؟ سزا سے پہلے خبر دیں گے دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ جو سارا کچھ تم نے کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا، احسان نہ ہوتا، توفیق نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کبھی کر سکتے؟ تو پھر ایسا کہا کیوں؟ اب باقی کیا رہا؟ اب واپسی کا وقت نہیں ہے، اب حساب دینا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ تحقیق کے ساتھ من عذاب غلیظ، غلیظ ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک کہ خیر اور شر دونوں اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہیں، تقدیر میں لکھ دیے گئے ہیں. خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے. نمبر دو، نعمت کا شکر کرنا فرض ہے. نمبر تین، قیامت کا ثبوت، کہ قیامت آئے گی، اس کا ثبوت ہے اس آیت میں. نمبر چار، قیامت پہ شک کرنا کفر ہے. قیامت پہ شک کرنا کفر ہے. نمبر پانچ، صرف اللہ تعالی پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی واحد رب ہے کافی نہیں ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے. صرف اللہ تعالی پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی واحد رب ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. الایمان باللہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. جب تک یہ چار چیزیں پوری نہیں ہوتی تب تک الایمان باللہ ادھورا ہے. اور ایمان باللہ ارکان ایمان کا پہلا رکن ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان. چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے. ابو جہل بھی جانتا اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور ابلیس بھی جانتا اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو یہ ایمان کافی نہیں ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. ابو جہل بھی جانتا اللہ تعالیٰ رب ہے، اور ابلیس بھی جانتا اللہ تعالیٰ رب ہے. پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، تو یہ ایمان بھی کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واحد محبود ہے. تیسرا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا، اللہ تعالیٰ واحد محبود ہے، اور یہ ابو جہل نہ جان سکا. اور اسی پہ جھگڑا ہوا انبیاء کا، رسولوں کا، اور ان کے قوموں کا، ان کے خلاف، کہ ہم یہ تو جانتے اللہ تعالیٰ رب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کا بھی کریں گے اور بتوں کو بھی کریں گے، غیر اللہ کا بھی کریں گے. اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان. اچھا، یہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. ارکان ایمان پر سب پر جب تک ایمان نہیں ہوتا تب بھی ناقص ہے ایمان. یہ چارے مان لیے نا، پھر فرشتوں کا انکار کیا تب بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان درست ہے، فرشتوں پر ایمان بھی درست ہے، انبیاء کو جھٹلایا پھر بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی درست ہے، فرشتوں پر ایمان بھی درست ہے، انبیاء پر ایمان بھی درست ہے، کتابوں پر ایمان نہیں ہے تب بھی کفر ہے. اگر ان سب پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان نہیں تب بھی کفر ہے. ان سب پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے تب بھی کفر ہے. تو ارکان ایمان پورے مجموعے پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر. اور یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پر رب ایمان تھا لیکن آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو ارکان ایمان پر ایمان مکمل نہیں ہے، اس لیے یہ کفر اکبر ہے. اور یاد رکھیں یہ عقیدے کے امور ہیں، یہ علم ارکان ایمان کیا ہے اس کے طرف عقیدے سے ارکان ایمان جاننا، اور ہر وہ چیز جو ارکان ایمان سے منسلک ہے. صرف ارکان ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جو ان سے منسلک ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے. اسے کہتے ہیں مسلمان کا عقیدہ. نمبر 6، مرنے کے بعد حساب، حشر اور حساب کا ثبوت کہ حساب ہونا ہے. مرنے کے بعد حساب کا ثبوت کہ مرنے کے بعد حساب ہونا ہے. نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا کفر النعمہ ہے، ناشکری ہے. توحید میں، توحید پر جرح و قدح ہے. یہاں پر اس نے اللہ کی نعمت کس کی طرف منسوب کی؟ اپنی طرف منسوب کی. اگر کسی اور کی طرف کرتا، پیر کی طرف، ولی کی طرف، نبی کی طرف، تب بھی یہ جرم تھا. اپنی طرف بھی جائز نہیں، کسی اور کی طرف نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے. نمبر 8، شکر کی حقیقت کو جاننا. میرے بھائی شکر صرف زبان کا قول نہیں ہے، شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1، دل سے یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے جو نعمتیں مجھے پہنچی ہیں، جو نعمتیں، جو احسانات ہیں، محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں اس کا حقدار نہ تھا اور نہ ہی میں اس کے قابل تھا، یہ محض فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر. اس پر یقین کرنا، اور یہ بھی یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں آئی ہیں، کہ اور ذات نہیں ہے. یقین دو طرف سے، نمبر 1، میں اس کا حقدار نہیں تھا، میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. نمبر 2، یہ ساری نعمتیں صرف ایک ہی ذات دینے والی، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کوئی نعمت، کوئی احسان نہیں دینے والا، یہ یقین. نمبر 2، شکر کا دوسرا حصہ زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرے حمد و ثنا ہے، میں اس قابل نہ تھا، تو نے عطا فرمایا ہے. دل سے یقین اور چیز ہوتی ہے، اور زبان سے اقرار اور چیز ہوتی ہے، تو ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. اور تیسرا ہے عمل. اعملوا آل داود شکرا، یا آل داود اللہ تعالیٰ پر شکر کرو عمل کرتے ہوئے، عمل سے شکر کرو. ارے عمل سے کیسے شکر کریں گے؟ کیا ہاتھوں پہ زبان لگی ہے جو شکر کرے گی، یا آنکھوں پہ کوئی زبان لگی ہے، یا زبان پر کس طریقے سے ہم شکر کریں؟ شریعت کے مطابق عمل کر کے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو یہ عمل آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شکر کی ادائیگی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہاتھ کا شکر کیا ہے؟ کہ ہاتھ کو ظلم سے روکو، ہاتھ کا شکر ہے. آپ نے ہاتھ سے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ شکر ہے، مجھے 2 اچھے ہاتھ، عافیت بخش ہاتھ دیے ہیں، میں نے یہ ہاتھ تیری عبادت میں صرف کر دیے. آنکھ کیسے شکر کرتی ہے؟ گناہوں سے آنکھوں کو بچا کے، اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے عافیت بخشی ہے، میں دیکھ سکتی ہوں، اور مجھے گناہوں سے بھی دور فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا ہی شکر ہے. اگر آنکھ کے پاس زبان ہوتی کہتی کہ نہ کہتی، لیکن زبان آنکھ کے پاس نہیں ہے، تو اپنے لسان الحال سے زبان کہتی ہے. یہ تب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے اور عمل صالح کریں گے. عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جس کے دو شرطیں ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, جس میں شرک کی کوئی شک و شبہ نہ ہو, کوئی شائبہ نہ ہو, کوئی ملاوٹ نہ ہو. نمبر دو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, کہ عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے شخص فرماتے ہیں, آپ امام مجاہد کا قول ہے متن میں, متن امام مجاہد کا قول ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ نے ھذا لی کے تفسیر میں فرمایا, ھذا بعلمی وانا محقوق به, یہ مال و دولت تو میری محنت و کاوش کا نتیجہ ہے اور میں اس کا حقدار بھی ہوں. اس تفسیر طبری نے, ابن جریر طبری نے امام مجاہد کے اس قول کو نقل کیا. یہ ھذا لی کا مطلب کیا اس آیت کریمہ میں, یہ مقصد لیا ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری اپنی کاوش ہے, یعنی سب میری محنت ہے, میں نے کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں مجھے یہ نعمتیں دی ہیں. نعوذ باللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قال انما اوتیت علی علم عندی, قارون نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ میری اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا ہے. قارون بنی اسرائیل میں سے تھا, موسیٰ علیہ السلام سے قوم میں سے تھا, فرعون کا ساتھی نہیں تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا, لیکن ایک ایسا عمل کیا جو فرعون کے ساتھ جا کے مل گیا. کیا فرعون جیسے کیا عادت تھی؟ تکبر, تکبر. اللہ تعالیٰ اسے دولت سے نوازا, اس شخص نے کہا بس میں حقدار تھا اس دولت کا, اس مال و دولت کا, میں اس خزانے کا میں حقدار تھا. کیوں؟ بنی اسرائیل سارے کے سارے بس گئے گزرے پاگل ہیں, میں ایک اکیلا انسان ہوں, میں نے ہی سب کچھ کمایا ہے, میں اس قابل تھا, میری محنت ہے. اور بنی اسرائیل کیونکہ اللہ کو جانتے تھے اور وہ جانتا کہ اس کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے, اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے جب یہ دیا ہے تو میں اس کا حقدار تھا, جیسے کہ پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے. وہاں پر عام, یہاں پر ایک شخص کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علی علم منی بوجوہ من المکاسب, یا بوجوہ المکاسب, یعنی اس نے کہا کہ یہ مال مجھے کمائی کے تجربے اور علم کی بدولت ملا ہے. وہی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, امتحان ہے کہ انسان کیا کہتا ہے دل سے, کیا اس پر کیا ریئیکشن ہونا چاہیے, زبان سے کیا ہونا چاہیے, اور اپنے بدن سے کیا ہونا چاہیے. شکر نعمہ کیسے کیا جاتا ہے, اسے نہ تو زبان سے شکر کیا, نہ دل سے اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم ہے, اور نہ ہی عملاً اس نے اپنا سر جھکایا اور کوئی اچھا عمل کیا. نتیجہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور لوگ دیکھتے رہ گئے. آج نہ اس کا خزانہ ہے اور نہ ہی قارون ہے, اس کا نام باقی ہے. کیسے نام لیا جاتا ہے؟ موسیٰ کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام, یا فرعون کے ساتھ علیہ لعنت اللہ؟ فرعون کے ساتھ. دیکھیں نعمت کتنی تھی, اگر اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ کے راستے صرف کرتا تو آج ان کا نام انبیاء کے ساتھ ہوتا, لیکن جب اسی نعمت کی ناشکری کی اور اسی نعمت کو غلط راستے میں صرف کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں اسے دنیا میں دھسا دیا, اس کا خاتمہ ہوا. آج تک اس کا خزانے کا کوئی پتہ نہیں کہاں پہ, اور آخرت میں اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. دیگر اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے, وہ کہتا تھا کہ یہ مال و دولت تو مجھے اس لیے ملا کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اس کا اہل اور حقدار ہوں. مجاہد کے قول کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ مال و ثروت مجھے بزرگی اور شرف کی بنا پر ملا ہے. آگے ایک قصہ ہے, شیخ نے قصہ بیان کیا, بڑا پیارا قصہ ہے. میں قصہ بیان کرتا ہوں پھر اسے جو اہم فوائد ہیں وہ بیان کرتا ہوں. آپ اس قصے کی تفصیل جا کے پڑھنے میں گھر میں میں پوری حدیث اگر پڑھوں گا تو اس کی ترجمہ پڑھوں گا پھر شرح کروں گا تو کافی اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن میں جو اہم باتیں ہیں اس میں سے وہ بیان کرتا ہوں جو قصہ ہے، پھر اس میں سے جو اہم فائدے وہ بیان کرتا ہوں. قصہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ قصہ جو متفق علیہ ہے بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ کوئی عام ایسا دنیا میں قصہ نہیں ہے کہ سچ بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ حق ہے، سچا قصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے تین لوگوں کا قصہ، تین لوگ تھے بنی اسرائیل میں. ایک تھا ایسا شخص جس کو جلد کی بیماری تھی، پھول بہری تھی، اس کی رنگت عجیب تھی، لوگ اسے متنفر ہوتے تھے. دوسرا وہ شخص جو گنجا تھا، لوگ اسے طعنے دیتے تھے. تیسرا وہ شخص جو اندھا تھا، نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتہ ایک انسان کی شکل میں آیا، اور اس فرشتے نے سب سے پہلے اس شخص کی طرف گیا جو جلد کی بیماری میں مبتلا تھا. تو اس شخص سے کہا، تمہیں سب سے دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے تمہاری، تمہاری خواہش کیا ہے؟ ایک مریض کی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا دیکھیں مال و دولت والے غور و فکر کریں. آج لوگ تمنا کرتے ہیں کہ میں سب سے بڑا امیر بن جاؤں، ذرا غور کریں. ذرا یہ شخص ایک جلد کی بیماری میں مبتلا ہے، بس اس کے لیے دنیا کالی ہو چکی ہے، اس کی صرف ایک ہی تمنا ہے. کیا تمنا ہے؟ قال، اس شخص نے کہا، لون حسن و جلد حسن ويذهب عني الذي قد قضني الناس به، کہ مجھے اچھا رنگ چاہیے اور میرے جلد کی جو مرض ہے یہ دور ہو جائے، اور جو لوگ وہ چیز جس کی وجہ سے لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں، مجھے میری ذلت رسائی کے سبب بنتی ہے جو چیز، اسے دور کر دے، بس میری یہ تمنا ہے. تو اس فرشتے نے اس کی جلد پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے عافیت بخش دی، اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور اس کی جو تکلیف دہ چیز وہ بھی دور ہو گئی، تندرست ہو گیا. پھر فرشتے نے اسے سوال کیا، تمہیں سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے مال میں سے؟ تو اس شخص نے کہا، البقر او الابل او البقر. جو راوی ہیں ابو اسحاق السبیعی جو ہیں، ان سے غلطی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کہا یا گائے کہے. دیکھ انصاف دیکھے محدثین کا، جب شک تھی یہ بھی جانور وہ بھی جانور ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس میں احتیاط بہت ضروری ہے، کہیں منہ سے وہ بات نہ لکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائے. اسی روایت میں آپ کو ملے گا الابل او البقر، اور پھر اس میں لکھا ہے شک کا اسحاق. جب سے بخاری پڑھیں گے آپ، اس میں ایک جو معترضہ ہے، شک کا اسحاق، اسحاق کو شک ہوا ہے. اب اسحاق کہاں اور حدیث کہاں؟ اسحاق ایک راوی ہے جو حدیث بیان کر رہا ہے، اس کو شک پڑ گیا کہ یہ ابل ہے یا بقر ہے. اچھا، تو جب اس نے کہا، اور غالب یہی تھا، اس لیے پھر آگے اونٹ کا ذکر ہے کہ اونٹ ہی تھا غالب، غالب یہی تھا. اس غالب کو ہوتے ہوئے بھی جب لفظ بھول گیا کہ یہ تھا یا وہ تھا، تب بھی دیکھو اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کی، شک کو شک کے رہنے دیا. اور آج تک یہ شک کتاب حدیث میں موجود ہے، کسی نے اس کو آج تک یقین میں نہیں رکھا. شک کا اسحاق، آج تک شک کا اسحاق موجود ہے. یہ محدثین کے قواعد ہیں، اصول ہیں اور انصاف ہیں. اچھا، تو فأعطي ناقة عشرة، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹنی دی، حاملہ اونٹنی جس کی حمل 10 مہینے کا تھا، اور یہ مہنگی ترین اونٹنی ہوتی ہے. وقال، اس کے لیے پھر فرشتے نے جو انسان کی شکل میں تھا اس کے لیے دعائے برکت کی. ٹھیک، چلا گیا. پھر دوسرا امتحان گنجے پر تھا، بھائی تمہارے لیے کیا خواہش ہے دنیا میں، تمہیں کیا چاہیے؟ اب گنجے کی ایک خواہش تھی بس. دیکھیں معاشرہ کتنا بدکار معاشرہ تھا، ذرا غور کریں. اور بنی اسرائیل جانتے بنی اسرائیل کیسے ہوتے ہیں، بنی اسرائیل یہودی جو ہیں وہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، دوسروں کو دور کی بات ہے، تھوڑا سا نقص دیکھ لے بس اس کی خیر نہیں، صبح شام اس کے پیچھے لگے رہتے کہ وہ انسان دنیا سے تنگ ہو جاتا ہے. اب ذرا غور کریں ان لوگوں پہ کہ بھائی بیماری کو اور کی بیماری ہے، مسلمان ہم کیا کرتے؟ اس کی دعائیں خیر کرتے، اللہ تعالیٰ سے اس عافیت بخش اسے دور کرتے. نہیں، یہودی یہ کرتے تھے، یہودی اس کے عذاب میں اور عذاب جو ہے نا اس کے لیے اور عذاب بن جاتے. تو گنجا ہے، ہمارے کتنے مسلمان گنجے ہیں. ٹھیک ہے، تمنا ہوتے کہ مال ہو، کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں مال میں سے تمہاری کیا خواہش ہے، تو میرا خیال ہے وہ گنجے کی بات بعد میں کریں، کسی اور بات جو اہم مسائل وہ کریں گے, لیکن ان کے معاشرے دیکھے بنی اسرائیل کا. برحال تو اس شخص گنجے کی طرف گئے فرشتے اور کہتے ہیں تمہیں تمہاری کیا خواہش ہے, تمہیں کیا چاہیے؟ تو شخص نے کہا مجھے بال چاہیے, یہ میری خواہش ہے. ان گنجے پن کی وجہ سے لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے, صبح و شام یہی تانے دیتے ہیں, ایک گنجے ادھر, ایک گنجے سن, ایک گنجے دیکھ, ایک میرا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ یاد رکھے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اس کے کسی عیب سے کہ اس کو مذاق اڑائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہر چیز جائز نہیں ہے, ویل ہے اس کے لیے. جہنم کی وادی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیار کر رکھی ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں پر حمز و لمز کرتا ہے, ان کا مذاق اڑاتا ہے. اور جب عیب ہو تب تو ویسے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر آپ گنجے اندھے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تمہارا کیا کمال ہے کہ تم گنجے نہیں ہو؟ یہ بال کہاں سے خود اگاتے ہو؟ پانی دے کے, پتہ نہیں پیٹرول دے کے کیسے بالوں کو اگاتے ہو تم؟ واللہ اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تو ہم یہ بال بھی نہیں اگا سکتے. ہاں ابھی تو آپریشن آئے ہیں, ڈاکٹر نے اپنا امپلانٹیشن شروع کر دیا ہے, لیکن اس میں جانتے مال لگتا ہے, مال مفت نہیں ہے. یہ مفت کے بال جو ہم کاٹتے کاٹتے پھر اگاتے ہیں, کبھی ہم نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ ذرا پوچھ ان لوگوں سے جو ہزاروں ڈالر خرچ کر کے بالوں کو اگاتے ہیں. یہ بنجر زمین, اللہ معاف کرے, بنجر جب ہو جاتی ہے پھر یہ ٹھیک نہیں ہوتی. یہ دنیاوی زمین بنجر ٹھیک کر سکتا ہے انسان, لیکن اپنے سر کی زمین کو کبھی ٹھیک نہیں کر سکتا وہ. اور جو بےچارے بال اگاتے ہیں آپریشن کے ذریعے, بےچارے کنگھی بھی بڑی خاص رکھتے ہیں, وہ بڑے ہاتھ کانپتے کانپتے کنگھی کرتے ہیں, ڈرتے کبھی یہ بال گر گیا تو واپس نہیں آئے گا. یاد رکھیں جو بال لگا ہوا ہے واپس نہیں آ سکتا, وہ اگتا نہیں ہے. سبحان اللہ. برحال تو بڑے احتیاط سے کام لیتے بےچارے وہ. تو اس گنجے نے کہا مجھے بال ہی چاہیے. اچھا, اور جو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں وہ بھی چلا جائے. ٹھیک ہے, بال میں سے کیا؟ تو فرشتے نے سر پہ مسا کیا, بال آ گئے اس کے, اس کی تمنا پوری ہو گئی. دنیا میں سے کیا چاہیے؟ مال, گائے چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گائے دی جو حاملہ تھی, وہ پھر فرشتے اس کے لیے دعائے برکت کی. چلا گیا تیسرے شخص کے پاس, گیا جو اندھا تھا, نابینا تھا. اس شخص سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ اور واقعی اندھا پن اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان, یہ بڑی محرومیت ہے کہ انسان دنیا کو تو دور کی بات اپنے پیاروں کو نہیں دیکھ سکتا. یعنی ایک شخص آیا اندھا تھا, اس کا بیٹا پیدا ہوا, وہ تمنا کرتے کاش اپنے بیٹے کو دیکھ سکتا کہ میرا بیٹا کیسے لگ رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے اور آپ اسے دیکھ نہ سکے, کیا بیتی ہے؟ کبھی سوچا ہے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر؟ بس اس کی وہ رو رہا, اس کی آنکھوں سے آنسو تھے, اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا اور تمنا بھی کر رہا کاش اپنے بیٹے کو دیکھ سکتا میں. لوگ کہتے بڑا پیارا بیٹا ہے, میں باپ ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے. سبحان اللہ. بہرحال دیکھیں ذرا اس نابینا کو, دیکھیں اس کا جواب, دیکھیں انداز بیان, دیکھیں. تو اس اندھے نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری برائی مجھے واپس لوٹا دے. پہلے ہی دونوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, ذرا غور کریں. ابھی اس نے ایک شخص آیا, ابھی آپ کی کیا تمنا ہے؟ میں مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ کی تمنا کیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری برائی واپس لوٹا دے. اور اسی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں, یہ نہیں کہا کہ لوگ جو میرا مذاق اڑاتے ہیں یہ کرتے ہیں, اس کا ذکر بھی نہیں کیا. تو فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اپنا ہاتھ پھیرا, وہ دوبارہ سے اس کی بینائی واپس ہے اور دیکھنا شروع کر دیا. مال میں سے کیا تمہیں پسند ہے؟ مجھے بکریاں پسند ہیں. اور اسے بکری دے دی گئی جو حاملہ تھی, اس کے بچے بھی تھے. تو جو اونٹ والا تھا اس کے پاس, یہ اونٹ بڑھتے گئے بڑھتے گئے اونٹوں کی وادی بن گئی, جو گائے والا تھا گائے کی وادی بن گئی, جو بکری کی وادی بن گئی. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس فرشتے کو حکم دیا آپ جاؤ, اب امتحان کی گھڑی آ گئی. فقیر اور مسکین کی شکل میں گئے وہ فرشتہ اور کہا, پہلے گیا اپنے پہلے دوست کے پاس, کون؟ جلد کے بھی بیمار تھا جس کو پھول بیری تھی. تو اسے کہا میں مسکین بندہ ہوں, مسافر ہوں, میرا راستہ کٹ گیا ہے, میرے پر جو زاد و مال سب کچھ ختم ہو گیا ہے, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے، اچھی شکل دی ہے تمہیں، اس نام سے تم سے سوال کرتا ہوں کہ میرے کچھ مدد کے لیے ایک اونٹ دے دے بس، جس سے میں اپنا راہ سفر جو میرے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس شخص نے کہا، اس مالدار نے کہا، بھائی سیدھی سی بات ہے، میرے پاس ذمہ داریاں بہت بڑھ چکی ہیں، میں بہت سارے لوگوں کے حقوق دینے ہیں، میرے پاس ایک اونٹ بہت مشکل ہے، میں نہیں دے سکتا ایک اونٹ، میں آپ جاؤ کسی اور سے مانگو، میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا، اس فرشتے نے، میں شاید کبھی تمہیں دیکھا ہے، ہماری شاید کبھی پہلے ملاقات ہوئی ہے، کیا تم پہلے بد شکل نہیں تھے، تمہاری جلد کی کوئی تمہیں بیماری نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سارا مال، تمہیں عافیت بخشی، سارا مال عطا فرمایا۔ نہیں نہیں، اس نے کہا، ایسی بات کہاں ہے، یہ تو میں اپنے باپ دادا سے میں نے کمایا ہے۔ ذرا غور کریں، اس کے کیا موقع دیا جا رہا ہے، کیا توبہ کر لو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انصاف، دیکھیں فوراً نہیں پکڑا، اسے یاد دہانی، بھول جاتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، بھول جاتے، رحمت العالمین کی رحمت اور کرم، دیکھیں ہو سکتے ابھی عقل آ جائے، دیکھیں انسان جب برا وقت یاد کرتا ہے تو کہیں پہ کہتے ہیں انسان اپنے اوقات نہیں بھولتا، نہیں بھولنا چاہتے اپنے اوقات، تو ہو سکتا ہے اوقات یاد دلا دے تھوڑے سے، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو بڑی نعمت آئے پھر جو اس کو غرور مغرور کر دیا اور بھلا دیا ہو، یاد دلا دیتے ہیں۔ تو شخص نے کہا، نہیں یہ کون سی بات بھی کر رہے ہیں، میرے باپ دادا بڑے امیر تھے، یہی کاروبار کرتے تھے، میں وارث ہوں ان کا، اکلوتا وارث ہوں ان کا میں۔ ٹھیک ہے، تو اس فرشتے نے جاتے ہوئے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا کر دے جیسا کہ تم پہلے تھے، یعنی پہلے سے اگر مالدار تھے تو مالدار رہو، اگر جھوٹے ہو تو جو تم پہلے تھے تو ویسے بن جاؤ۔ پھر گیا دوسرے کے پاس جو گنجا تھا، یہی اسے سوال کیا، اس شخص نے یہی کہا، بھائی میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس بہت بڑی، میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں یہ نہیں دے سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا۔ پھر کہا، میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، تم گنجے نہیں تھے؟ نہیں، میں کہاں گنجا تھا، یہ بات تو پہلے سے، تم فقیر تھے، کچھ نہیں تمہارے پاس، لوگ تو میرے مذاق اڑاتے تھے۔ نہیں نہیں، یہ تو میں قابل نان قابل، پہلے سے میرے پاس سب کچھ تھا۔ بھائی ایک گائے کا سوال نہیں، وہ میرے پاس نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ میں نے اپنے باپ دادا سے کمایا ہے، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا کر جیسا کہ تم پہلے تھے۔ اچھا، تیسرے شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، بھائی میں مسافر ہوں، یہی میں پریشان ہوں، مجھے مدد کیجیے، جس ذات نے تمہیں بکریاں دی ہیں مجھے ایک، اس ذات کا نام میں تو واسطہ دے رہا ہوں، مجھے ایک بکری دے دے بس۔ اب ذرا جواب دیکھیں اس شخص کا، واللہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہتے میرے بھائی یہ جو کچھ دیا ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، اس میں سے جو تمہیں چاہیے لو، جو تمہیں چھوڑنا ہے چھوڑ دو، ایک نہیں تم ایک کا سوال کرتے ہو، جتنی بکریاں تم لے سکتے ہو لے جاؤ۔ ایمان دیکھیں، جس نے اتنا پہلے دیا اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، جب اس کے نام پہ دوں گا تو اور بھی دے گا، جب مانگا نہیں تھا تو اس نے خود بندہ بھیج کے، اسے نہیں پتا تھا کہ فرشتہ کون ہے، جب مانگا نہیں تھا تو اس نے دیا ہے، اور جب انہیں اس کے نام پہ دوں گا تو کیا نہیں دے گا، مجھے محروم کرے گا۔ فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا اجهدك اليوم بشيء اخذته، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے اتنا لیا کیوں، قسم کھا کے، یعنی اللہ کی قسم، تم جتنا بھی لوگ، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا تم کتنا لے کے جا رہے ہو۔ فقال، اب یہاں پر امتحان کی گھڑی ختم ہوئی، اب رزلٹ ہے، رزلٹ سنے ذرا، امتحان کے بعد رزلٹ ہوتا ہے کہ نہیں، رزلٹ۔ فقال امسک مالک، یہ مال تمہیں، یہ تمہارا مال ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مال میں اور برکت دے دے، یہ تمہارا ہی مال ہے، تمہارا تو امتحان لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ پر تو راضی ہے، لیکن آپ کے دونوں دوستوں پر جو باقی دو تھے ان پر سخت ناراض ہے، دونوں فیل ہو چکے ہیں اور تم کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ قصہ تھا، بڑا پیارا قصہ ہے، اور یہ قصہ آپ اپنے گھر میں جا کے بھی سنانا اپنے گھر والوں کو، اور دیکھیں کس طریقے سے اس قصے کا اثر پڑتا ہے دلوں میں۔ اس قصے میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کا ثبوت، کہ یہ خبر کہاں سے آئی، وحی ہے، اور وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قصے بیان کیے ہیں وہ سارے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معجزے ہوتے ہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا کفر ہے, کفر النعمہ ہے, اور اس نعمت کے زوال کا سبب بھی ہے. یعنی ایک تو کفر النعمہ ہے, پھر اس نعمت کے جانے کا زوال ہونے کا سبب بھی ہے ناشکری. نمبر تین, اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے کامیابی ہے, اور اس نعمت کی بقا اور اس میں برکت کا باعث بھی ہے. نمبر چار, مخلوق کی مشیت کا ثبوت, لیکن یہ جو مشیت ہے جو چاہت ہے مخلوق کی, اللہ تعالیٰ کی چاہت اور مشیت کے نیچے ہی ہے. یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے وہی ہوتا ہے, وہ جو مخلوق چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چاہتی ہے, اور اس میں رد ہے معتزلہ کا. نمبر پانچ, جو کہتے کہ مخلوق یہ اپنی مشیت ہے, صرف جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, انسان کے اعمال کہ وہ خود ذمہ دار خود مالک ہے, اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال پیدا نہیں کرتا. نمبر چھ, اللہ تعالیٰ کی صفت الرضا کا ثبوت. نمبر سات, اللہ تعالیٰ کی صفت السخط ناراضگی کا ثبوت. نمبر آٹھ, اللہ تعالیٰ کی صفت الارادہ, اللہ تعالیٰ ارادہ بھی کرتے ہیں ثبوت, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں. نمبر نو, فرشتوں کے وجود کا ثبوت کہ فرشتے موجود ہیں. نمبر دس, فرشتے انسانوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے. نمبر گیارہ, فرشتے بذات خود کچھ نہیں کرتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو, ان کی کوئی قدرت نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے, اور جو یہ کچھ فرشتے نے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے, لیکن فرشتے کے ذریعے سے کیا ہے. بارش جو ہے اس کے ذریعے اللہ منائے, بادل ہوتے ہیں پھر بارش آتی ہے, تو بادل بارش نہیں برساتا, بارش تو اللہ تعالیٰ برساتا ہے, لیکن بادل اس کا ایک ذریعہ بنایا ہے ایک سبب ہے. تو فرشتہ ایک سبب تھا, ہاتھ رکھا اور شفا اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بعض مخلوق بھی شفا دیتی ہے, بعض مخلوق بھی قادر ہے, اس لیے پھر اس مخلوق کو پکارنا چاہیے. ہر کس نے مخلوق کو پکارنا, ان سے دعا مانگنا, اپنے حاجات طلب کرنا شرک ہے, جائز نہیں ہے. نمبر تیرہ, اونٹ گائے اور بکری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے, اچھی نعمتوں میں سے ہیں جن کی آج قدر و قیمت نہیں ہے. نمبر چودہ, سنت میں سے ہے کہ آپ کسی شخص کے لیے برکت کی دعا کریں, برکت کی دعا کرنا مثلا مستحب ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے برکت کی دعا کیا کریں. نمبر پندرہ, ظالم پر بد دعا کرنا جائز ہے, ظالم پر بد دعا کرنا جائز ہے. کیسے؟ اس فرشتے نے کیا بد دعا کی, اگر تم جھوٹے ہو تو جیسے تم تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے واپس کر دیں. نمبر سولہ, اصحاب العہد ان کو کہتے ہیں جن لوگوں کے جسم میں کوئی کمی ہو, ان لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے غالباً کون ہیں؟ جو نابینا ہوتے ہیں. ذرا یاد رکھیں اس بات کو, اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اصحاب العہد میں سے وہ ہیں جو لوگ نابینا ہیں. اللہ تعالیٰ جب بصر کے نور چھین لیتا ہے تو یہ عجیب سی بات ہے, اللہ اعلم اس میں کیا وجہ ہے کیا چیز ہے, غالباً دیکھا جاتا ہے کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, اور یہی لوگ دنیا میں دین کے اعتبار سے کوئی نام کماتے ہیں. سبحان اللہ. اور واضح مثال آپ کے سامنے ہے, امام الامہ اس زمانے کے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر میں مکمل نبی ہو چکے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان سے اس دنیا کا نور چھینا, علم اور ایمان کا نور ان کے دل میں بھر دیا ہے, اور دیکھیں امت کا سب سے بڑا عالم نبینا انسان رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.